سابقہ امت کو بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو بھی اس بات کی وصیت اور نصیحت فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اور آخرت دونوں احسن طریقے سے گزرے، دنیا میں بھی تمہاری عزت ہو اور تمہاری سلامتی رہے اور آخرت میں بھی تمہاری عزت افزائی ہو اور دنیا میں تمہیں ہر قسم کی نعمت جس کا تمہارا ضمیر تقاضا کرتا ہے، تمہاری طبیعت جس کی طرف بہت زیادہ راغب ہوتی ہے، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، ہم دولت ہو وغیرہ، کوئی بھی چیز ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا بھی تمہاری تسکین ان چیزوں کے اندر ہے تو ہم وہ تمہیں یقیناً دیں گے اور عذاب قبر اور عذاب محشر سے تمہارے دل کانپ جاتے ہیں اور اس کی وحشت سے تمہارے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یقیناً ہماری رحمت سے امید رکھو کہ ہم ان تمام عذاب سے تمہیں نجات بھی دیں گے، لیکن اس کی یہ باتیں ہیں، یہ شرطیں ہیں کہ اگر تم نمازوں کا قیام کرو، لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ، نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور جتنے اللہ رب العزت نے رسل بھیجے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام ان تمام کی تعظیم بھی کرو اور ان کی رسالت پر ایمان بھی لاؤ. اس طرح میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایمان تعظیم کے ساتھ مشروط ہے، اس لیے یہاں پر جہاں پر ایمان کا ذکر کیا گیا تو وہاں پر تعظیم کو ضرور ذکر کیا گیا. فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تمہارے ساتھ رہیں گی تو میں دنیاوی تمام عزت جس کا ضمیر تمہارا تقاضا کرتا ہے اس کے بھی تم متحمل ہو جاؤ گے، اور آخرت کی عزت افزائی کے لیے جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ موقع بھی تمہیں میسر آ جائے گا. چیزیں یہاں پر گنوا دی گئی ہیں، نماز کا قیام ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان فوقیت رکھتا ہے. لیکن یہاں پر ایمان کو کیوں بعد میں ذکر کیا گیا، یہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. انبیاء کاملین پر ایمان لے کر آؤ. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو تم قرض حسنہ دو، احسن طریقے سے رب کریم کو قرض دو. فرمائی ایسی چیزیں ہیں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور مٹا دے گا، بلکہ بعض جگہ پر یہ موجود ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اور یہ تو اتنی واضح راہ ہے کہ جس میں ہم نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ تم سے وہ ہو نہیں سکتا، ہم نے تمہارے لیے سہولت کی تمام معاملات مہیا فرما دیے ہیں، تمہیں صحت دی ہے، توانائی دی ہے، معاملات کی فرصت دی ہے، اس میں سے اگر دن میں پانچ منٹ نکال کر اگر تم فرض ادا کر لو تو تم پر گرا نہیں گزر سکتا، یہ جائے کہ تم گھنٹوں کہیں پر گپے شپے میں گزار دیتے ہو. فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال کی اتنی فراوانی دے دی ہے تو اس کا چالیسواں حصہ اگر تم اللہ کی راہ میں دے دو جس سے معاشرے کی بھی ترقی ہو، اور یہ نہیں کہ تم کسی اور کو دو، ہم یہ کہتے ہیں تم سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو دو، یہ بھی تمہارے لیے گویا کہ سکون کا باعث ہے. کسی طریقے سے تم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر میں توانا اور تندرست ہو چکا ہوں اور میں مالی طور پر مستحکم ہو چکا ہوں تو میرے بھائی بھی ایسے ہوں، میری بہنیں بھی ایسی ہوں، میرے چچزاد بھی ایسے ہوں، میرے ماموزاد بھی ایسے ہوں، میرے معاملات والے بھی ایسے ہوں. تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دو، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ تم سفر کرو ہزاروں میل کا اور ایسے ایسے شرط والے بندے کو ڈھونڈو اور چھوڑو. فرمایا وہ شرط اگر تمہارے پہلو میں تمہارے عزیز، تمہارے گھر میں رہنے والے، تمہارے بھائی میں بھی دفائی جاتی ہے اس کو دے دو، زکوٰۃ ادا ہو. فرمایا اگر یہ احکام تم پر رکھے گئے تو تم پر جبر نہیں ہے، اور یہ احکام تکلیف تم پر رکھے گئے تو قطعاً یہ احکام تم پر مشقت کے نہیں، جہاں پر تمہیں صحت و توانائی دی گئی ہے. اگر پانچ منٹ زندگی میں سے تم دن میں سبق نکال کر اللہ کے حضور سربسجود ہو جاؤ، اتنا مال تمہیں دیا گیا اس میں سے اس کا ایک ادنا حصہ اللہ کی راہ میں دے دو، اور دو بھی اپنے رشتے داروں کو، اگر رشتے داروں میں نہ ملے تو پھر آگے پھر کسی مصارف کی طرف چلے جانا. فرمایا کہ پھر ہم نے تم سے یہ بھی کہا کہ پھر تم جہاں پر فرض یہ تو تمہیں دینا ضروری ہے، لیکن زندگی میں اپنا ایک معمول بنا لو کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اور وہ دینا تم رب پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور میں اپنے اوپر احسان کر رہا ہوں کہ جس وقت میدان معاشر میں تمہاری نیتیاں ختم ہو جائیں گی اور عذاب اور گناہ کا انبار تمہارے سر پر کھڑا ہوگا تو رب کریم فرمائے گا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دے دیتا ہوں. کہا مولا جو کیا وہ تو سب کام آ گیا. فرمایا نہیں, جو تم نے مجھے قرضہ دیا تھا وہ آج لوٹا رہا. بولے ہاں یہ مال جو تم خدا کی راہ میں نفی صدقہ کرتے ہو یہ بھی ضائع نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے میری راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہا ہوں, اس لیے کہ میں ایسی جگہ پر اس کو محفوظ کرتا ہوں کہ نہ آندھی اسے ختم کر سکتی ہے, نہ آگ اسے جلا سکتی ہے, نہ اس پہ کوئی قبضہ اور تصرف کر سکتا ہے. ہاں جس وقت تم اپنی تمام نیکیوں سے نا امید ہو جاؤ کہ جناب اب کوئی شے میرے لیے درکار نہ رہے, تو یہ وہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا اور ایسے محفوظ ہاتھوں کے سپرد کر دیا, آج یہ مال تمہارے کام آ. فرمائیے ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تم کرو سراسر احسان, سراسر احسان, دیتا بھی وہی ہے اور خرچ کرنے کا حکم بھی ایسوں کو دیتا ہے جس کا تقاضا ہمارا دل کرتا ہے, اور پھر دینے کے بعد صرف ہمارا بھائی ہماری بہن اس مال سے مستحکم ہو جائے, بات پوری ہو جائے, کھایا اور تمام معاملہ ختم ہو گئے, یہ بھی نہیں. وہ دینے کے بعد اگر وہ مستحکم ہو رہا ہے تو یہاں پر نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بن رہا ہے. اور نفلی صدقات سے متعلق فرمایا کہ جناب اگر تم دو گے تو یہ اللہ رب العزت تمہیں لوٹا دے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں بنی اسرائیل سے ذکر کی گئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی اس بات کی نصیحت کر دی گئی کہ جناب اگر تم اس بات کو بروئے کار لے آؤ تو رب کریم تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے. اور فرمایا کہ اب بھی اگر کوئی نہ مانے کتنی واضح راہ کے بعد فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل, تو اس نے ایک سیدھے راستے کو جو سراسر اس کی بھلائی کا تھا, ایک فیصد نہیں ادنا لہجہ بھی اس کے اندر اس کے لیے کوئی خرابی کا نہیں تھا, سراسر اس کا نفع تھا. کتنا بڑا بد قسمت شخص ہے وہ کہ اتنی واضح راہ دیکھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس راہ سے گمراہ کر دیا. رب کریم فرماتا فمن کفر بعد ذلک, جس نے ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ڈھٹ کر انکار کر دیا, تو انکار کی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ جس پر وہ انکار کرتا. یہ تو ایسا پیغام ہے کہ جناب بندہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے, کسی ہر شے کو قربان کر کے پہلے اس پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے کہ اس میں دونوں جہان کا ایسا فائدہ ہے کہ نفع ہی نفع ہے, بغیر لگائے آنا ہے تو ایسا نفع کہاں پر گویا کہ نصیب ہوتا ہے. فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس میں سے کسی شے کا انکار کرے, تذلیل کرے, اس کا مذاق اڑائے, فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل, تو وہ ایسا بد قسمت اور نادان ہے کہ اس نے جانتے ہوئے اپنے آپ کو راہ راست پر گمراہ کر دیا. یہ تو آیت نمبر 12 کا خلاصہ ہم نے سورہ المائدہ شریف میں آپ کی صحبت میں پیش کیا. سورہ آل عمران پر گزشتہ جمعہ بحث چل رہی تھی, اس کی ابتدائی آیا سورہ آل عمران کا آیت نمبر 133, 134, 135, اس میں بھی اللہ رب العزت نے انہی مضامین کی مزید وضاحت کی ہے, اور صاحبان فکر کے لیے اور باب حل و عقد کے لیے اس بات کو بیان فرما دیا کہ رب کریم تم پر کتنا مہربان ہے. فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض, کہ دوڑو بھاگو جلدی کرو سبقت کرو, کس چیز کی مغفرت لینی ہے. ایسا پیغام ایسی نصیحت تمہیں ملے گی, کہا دوڑو اور جلدی کرو, سبقت کرو, اپنی تمام تر توانائی لگاؤ, جلدی کرو اور اس مغفرت کو حاصل کرو. کہا جی مغفرت حاصل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا. فرمایا اس مغفرت کے تو پھر خدا تمہیں جنت دے گا, اور دو السماوات والارض, جس جنت کی کیفیت یہ ہے کہ جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہو اس کی لمبائی کتنی ہو, اس کی چوڑائی صرف زمین اور آسمان کے برابر ہو جائے اس کی لمبائی کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں. فرمایا اعدت للمتقین, یہ انہی کے لیے تیار کی گئی ہے جو ان چیزوں کو مانتا ہے. اسی تفسیر سورہ المائدہ میں آ رہی ہے, جو انتہائی پرہیزگار ہے یہ اس کے لیے گویا کہ کی گئی ہے, اور ہم اسے ایسا عمل کرائیں گے جس سے اسے دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور یہ فائدہ بھی ہوگا کہ یہ چیزیں مل رہی ہے, صرف وہ شکر ادا کرے, صرف وہ شکر ادا کرے. اب دیکھیں رب کریم صحت بھی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے ساری دن عبادت نہیں کر سکتے, تو ایک وقت مخصوصہ پر پانچ نمازوں کے لیے پانچ پانچ منٹ اگر تم نکال لو اور باقی سارا ٹائم تم اپنی جائز مصروفیات میں خرچ کر دو, قتل شریف اس کا تقاضا تم سے نہیں کرے. اتنی واضح چیز, فرما مال کی فراوانی تمہیں دے دی, مال کا ایک چھوٹا سا حصہ کہ جو سمندر سے قطرے کے مترادف ہے اس کو زکات کے طور پر تمہیں دے دو. اور یہ ہم نہیں کہتے کہ زکات تم دو گے تو تمہیں پیدل چل کے جانا پڑے گا, برہنا پاؤں چل کے جانا پڑے گا, نیل و پہاڑوں پر چڑھنا پڑے گا, تو بڑی مشقت کی بات ہے. فرما کر پہلو میں تمہارا بھائی بیٹھا ہے اس کو زکات دے دو, تمہارے گھر میں بھی مشروما ہو رہی ہے اور وہ مستحکم ہو رہا ہے, تو جو تمہارا دل چاہ رہا تھا وہ بھی یعنی دیتے بھی ہم ہیں، دلاتے بھی ہم ہیں، اور تقاضا اور مصارف بھی ایسے رکھتے ہیں جس کا دل تمہارا تقاضا کرتا ہے. اب بھی اگر تم ایسے معاملات پر نہ آؤ اور شیطان کی راہ پر گمراہ ہو جاؤ تو مدد سلا سبھی تمہیں تو اللہ رب العزت نے، شیطان تو تمہیں جھک کے شوب دے دیتا ہے. اللہ رب العزت تو حق بھی واضح کرتا ہے اور اس کے انکار کرنے والے کی وعید بھی بتاتا ہے، اور انکار کوئی سلیم الفطر شخص کر ہی نہیں سکتا. جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ ایسا سودا نہ خریدے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. بہت بڑا کوئی بد قسمت یہ عقل سے بالکل گویا کہ مخلص ہو وہ ایسا کام کرے گا. اب دیکھیں جنگ بدر کا ہم واقعہ دیکھیں تو حضرت گرامی ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے. سرکار اپنے خیمے عریش میں تشریف فرما تھے، ایک شخص ایک صحابی آگے سے گزر رہے تھے اور جنگ جاری تھی. ان کے ہاتھ میں کھجور کے چار دانے تھے. میری کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں، عرض کی کہ حضور اگر میں اس جنگ میں جاؤں اور لڑوں اور مارا جاؤں تو میرا حال کیا ہوگا؟ سرکار نے آیت کریمہ پڑھی کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑو، سبقت کرو، جلدی کرو اپنے رب کی طرف مغفرت لینے کے لیے، اس لیے کہ رب کریم نے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے ایسی جنت بنائی ہے کہ جس کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس نے کہا اتنا بڑا انعام مجھے مل جائے گا؟ فرمایا ہاں. انہوں نے وہ چار کھجور پھینک دیے، تب تلوار اٹھائی اور میدان جہاد کی طرف جانے لگے. سرکار نے فرمایا چار کھجور کیوں پھینک دیے؟ فرمایا حضور یہ چار کھجور اگر میں کھاؤں، یہ چار کھجور میرے اور جنت کے درمیان حائل ہیں، میرے اور جنت. حالانکہ چار کھجور کھانے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ فرمایا کہ اگر میں یہ وقت ان چار کھجور کھانے میں صرف کر دوں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا کہ میں نے اتنا طویل کام اور اتنی بڑی سستی کبھی نہیں تھی جتنی بڑی سستی اور کاہلی اور طوالت کی چار کھجور میں ہو جائے گی. حضور میں جنت اور اپنے درمیان چار کھجور کھانے تک کے وقت کو برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا اس کو پھینک دیا اور میدان جہاد میں جا کر شہید ہو. تو فرمایا ایسی سبقت کرو اللہ کی راہ میں کہ جب تمہارا دل چاہے نیکی کے لیے تو کر جاؤ، اس پر رکو نہیں، پسو پیش نہ ہو جاؤ. حضرت شیخ الاسلام معارف حقیقت و شریعت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ حمام میں غسل فرما رہے تھے اور اندر سے ہی آپ نے اپنے غلام کو آواز دی کہ وہ میرے پاس جو یمنی چادر ہے فلاں فلاں قیمت والی فوراً لے جا اور فلاں فقیر کو دے دے. اور جب انہوں نے دے دی کہ آپ باہر تشریف لائے تو غلام نے عرض کی کہ حضور آپ باہر آ کر بھی تو کہہ سکتے تھے. فرمایا نیکی کا جذبہ اس وقت آیا تھا اور سرکار کی حدیث کے مطابق کہ مومن کا دل جس کو عربی میں تھے قلب مانا پلٹنا ہوتا ہے. فرمایا مومن کے دل کی مثال تو سرکار فرماتے ایسی ہے کہ جس طرح ایک بنجر میدان کے اندر ایک خشک پتا پڑا ہو، کبھی ہوا اس کو اڑا کر ادھر لے جاتی ہے، کبھی ہوا اڑا کر ادھر لے جاتی ہے. فرمایا قریب نہیں کہ جیسا جذبے میں سرشار ہوا تھا اس وقت اور میں باہر نکلتا وہ جذبہ نہ ہوتا. اور نیکی کرنے پر اگر نیت ہی نہ ہو تو اس کو نیکی جذبہ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ عمل ہی محض ہو جاتا ہے، ضائع جیسا ہوتا ہے، بس ایک کام ہو گیا. لیکن مومن تو اس پر نیکی نہیں. لیکن بنا جتنا ذوق شوق اور جتنا استغراق اس نیت میں پایا جائے گا رب کریم اسی کے مطابق فرما ایک درجے سے 700 درجہ، فرما 700 گنے سے بھی بڑھا دیتے ہیں جب نیت میں جتنا اخلاص آتا ہے. نیت میں جتنا اخلاص آتا ہے ہمارے سلام کی حدیث یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جس قدر جس وقت نیت جوش میں ہو اور بس اللہ پر فدائیت کا جذبہ دل میں آ جائے اور جب کسی چیز کی طرف نظر ہو جائے کہ یہ دے دے، اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ دے دیا کرے. کیونکہ یہ وہ عظیم نعمت ہوتی ہے کہ یہ لمحات زندگی میں بہت کم آتے ہیں کہ جب بندہ تمام تر گویا کہ اپنے عزائم سے پاک ہو جاتا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے آزاد ہو جاتا ہے، بالکل بالا اعلیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے. انشاءاللہ کا فرماتے تو عین بالا اعلیٰ سے اس کے قلب پر یہ فیضان ہوتا ہے. اور وہ اگر اس وقت جو دعا کرے وہ دعا بھی مستجاب ہوتی ہے. وہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت براہ راست اللہ کے انوار و تجلیات اس کے قلب پر پڑے ہوتے ہیں. جب اس کا قلب ایسی کیفیت کو پیدا کرتا ہے کہ یہ اٹھا کر دے دو، اور جب وہ دے دی جائے اور دیتے وقت اللہ کے حضور جو وہ دعا کرے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے. کیونکہ وہ وہی وقت ہوتا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ. اب اس پر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اب میرے دل کے اندر خدا کی سیوا ہوگی. اور یہ کیفیت جہاں ہزار سال کے مقاعدات سے پائی جاتی ہے،
سرکار کی نالین کی برکت کے سرکار کی ہمت کی زندگی میں کئی دفعہ یہ موقع آتا ہے. آپ اس بات کو آپ نے اپنے معاملات میں دیکھا ہوگا کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جو بغیر مجاہدات کے بغیر ریاضات کے رب کریم اپنے محبوب کی نالین کے سب سے زیادہ بنا ہے اور یہ کرم ہو جاتا ہے. تو فرمایا وسار اولا مغفرت من ربک وجنتی نہ سماوات والارض. فرمایا یہ جنت جس کی عرض اور جس کی چوڑائی جو ہے وہ جنت آسمان اور زمین کے برابر ہے جو متقیوں کے لیے ہم نے بنائی. اب دیکھیں سورہ المائدہ آیت نمبر 12 میں ساری تفصیل بتائی. اب یہاں پر الذین کہہ کر اس میں موصول سے بتایا گیا کہ وہ کون ہے, وہ متقی ہوتے کون ہے. فرمایا الذین یوسفون فی السرائے والضرائے, اس کی تشریح کو بھی کرنا ضروری ہے کہ وہ ہوتے ہیں کہ جو رنج اور خوشی دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب ان پر مال کا قبض ہو جاتا ہے, مال کی گویا کہ فراوانی ختم ہو جاتی ہے, کمیت آ جاتی ہے, اس وقت خدا کی راہ میں جب مال واپس خدا کی راہ میں تب بھی دے دے. ان سے کہتا ہے کہ حضور آپ نے تو پہلے 1,00,000 روپے دیا تھا, اب 1 روپے دے رہے ہیں. فرمایا نہ اس وقت مجھے 1,00,000 کا عدد مراد تھا, نہ 1 روپے کی کمیت مراد ہے, اس وقت میں خدا کی رضا کے لیے دے رہا تھا, اپنی رضا کے لیے. اس وقت میرے پاس مال کی فراوانی تھی, وہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا, اب بھی اللہ کی راہ میں دیا, لیکن یہ تو ہے جو اس کی عادت شمار کر رہا ہے, میں اس کی عادت شمار نہیں کر رہا, کیونکہ اس وقت بھی میری نظر 1,00,000 پر نہیں خدا کی رضا پر تھی. آج میرے پاس مال نہیں لیکن میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں, تو میری نظر 1 روپے کی کمیت پر نہیں ہے بلکہ اس کی رضا پر. تو فرمایا الذین ینفقون فی السراء, اللہ کے وہ متقی بندے جو مال کی فراوانی خوشی اور انبساط ان کا تاری ہو جاتا ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور جب رنج اور غم مال کی پستگی ان کے پاس آتی ہے تب بھی وہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ, ان کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے معاملات میں غصے کو پی جاتے ہیں, لیکن دینی معاملات میں وہ غصے کو پینا نہیں, بلکہ اس میں وہ غصہ ہی سب سے بڑا اخلاق ہے, بلکہ وہ غصہ ہی رب کریم کا نور اور جلال کی صفت ہے جس کو فرمایا گیا محمد رسول اللہ والذین معه اشد الکفار بینہم. فرمایا کہ مومنین وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفس کے معاملات میں غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو اپنے نفس کی اور دنیاوی جو معاملات ہیں ان کی دنیاوی زندگی سے متعلق مذہبی زندگی سے متعلق نہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ رب العزت ایسے نیک مقبول لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اب ان کی ایک صفت اور بیان کی ہے جو سورہ المائدہ کی تفسیر میں اور اس میں وضاحت آئی ہے. فرمایا وہ لوگ جن کی یہ شان ہے جو یہودیوں کے اس بات کی وصیت کی گئی, حضرت موسیٰ کی قوم کو ہمیں بھی کی گئی, اور سورہ آل عمران میں اس کی مزید تشریح کی گئی. تو جہاں آیت نمبر 34 میں ایک آیت میں یہ صفت بیان کی گئی کہ ہمارے وہ محبوب بندے کو ہیں جو خدا کی راہ میں دیتے بھی ہیں, اپنے نفس کے لیے لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں, غصے کو پی بھی جاتے ہیں, اور ان کی شان ایک اور ہوتی ہے. پھر فرمایا والذین, اور وہ ہوتے ہیں. ایک اور تفسیر وہاں پر لائے گئی, اذا فعلوا فاحشۃ, جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسہم, یا وہ ایسا ظلم اپنے نفس پر کر دیتے ہیں کہ جو خدا اور چاہ رہا ہوتا ہے وہ اور کرتے ہیں, اور اپنے نفس پر ظلم کر جاتے ہیں, سزا کا سوار بنا لیتے ہیں. فرمایا ذکر اللہ, اور اس وقت انہیں خدا یاد آ جاتا ہے, جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے انہیں خدا آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبهم, اور وہ اس وقت اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. مانا تو یہاں پر یہ کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے, لیکن اس کو اگر اس معنی میں لے لیا جائے مرادی معنی میں کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جو مزاج الوہیت کے خلاف ہے, لیکن یہ خدا کا بڑا اکرام ہوتا ہے کہ انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. گناہ کرنا تو بہت بری بات ہے, لیکن توبہ کرنا بہت اچھی بات ہے. رب کریم کو گناہ سے بڑی نفرت ہے, لیکن رب کریم کو توبہ سے بڑی نفرت ہے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی کے سارے پارسا بچ جائے اور جناب کوئی توبہ نہ کرے تو خدا ایک ایسی قوم لائے جو گناہ کر کے توبہ کرے, اور خدا کو ترمذی میں روایت موجود سے نصیب کی حکمت فرماتے ہیں کہ خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی سے کچھ کو بیان فرمایا کہ کل جو ابن آدم خطا ہو وہ خیر و خطائین التوابون, نیکی کرنے والا تو خیر اور اچھا ہوتا ہے. لیکن محدثین فرماتے ہیں یہاں پر حدیث میں کتنی جازبیت اور کتنا بڑا ملتا ہے, یہاں پر گناہگار کو اچھا کہا جا رہا ہے, نیکی کرنے والے کو تو خیر کہہ سکتے, اس صالح بندے کے لیے تو لفظ خیر کہنا درست ہے, لیکن ایک خطاکار کے لیے خیر کا لفظ کہنا کیسا درست ہے؟ فرمایا کلو ابن آدم خطا ہو, فرماتے رب کریم نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے، وہ خیر الخطائین، لیکن اچھا گنہگار ہے، اچھا گنہگار ہوا ہے تو بابور توبہ کر لیتا، توبہ کر لیتا، یعنی وہ گنہگار جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، اس کو اس ترغیب اور اس منقبت سے یاد کیا گیا کہ اس کے گناہوں کو بھی اس انداز میں ذکر کیا گیا کہ کل ابن آدم خطاؤں وہ خیر الخطائین التوابون، کیا ہی اچھی خطا کرنے والا وہ بندہ ہے کہ جو خطا کرنے کے بعد اس سے توبہ یاد آتا ہے. توبہ رب کریم کو بڑا محبوب ہے اور گناہ ناپسند ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے، اپنی پارسائی کا بھرم رکھے، تو رب کریم ایسی قوم لائے جو گناہ کرے پھر خدا کی بار میں توبہ، فرمایا کہ جب ان سے ہو جاتا ہے مرادی مانا کہتے ہیں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، مجھے ہی کہتے ہیں کہ مولا تیرے علاوہ گناہوں سے بچنے والا کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخش دے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں ہر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کی ہر تکرار کو معاف کر دیتے ہیں. ایک گناہ اسی نفس سے وہ گناہ بار بار کر دیا جائے اور بار بار اس کے بعد توبہ کر لی جائے تو وہ گناہ چاہے تکرار کے اعتبار سے کتنا بھی ہو جائے تو تکرار کو رب کریم معاف کروا دیتا ہے، لیکن وہ گناہ کے بعد توبہ کیسی ہے کہ یہ نہیں کہ گناہ کیا پھر 50% دے لیے تھا کہ رب کریم کو معاف کرا دے گا اب ہم پھر کریں گے، بلکہ مطلقاً مکمل طور پر دل اس سے نادم اور شرمسار ہو، باقی طور پر یہ عزم اور یہ استحکام ہو کہ اب میں یہ غلیظ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر نفس کے شرارے اور وسوسائش کے بنا پھر کوئی ایسا موقع آیا پھر وہ کر بیٹھا، پھر اس میں دل سے مکمل ندامت اور برات کی کہ اب میں سخت ترین نفرت کرتا ہوں کہ مستقبل میں پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر ایسا ہو گیا تو رب کریم فرماتا ہے یہ تکرار، پھر اس کے بعد وہ نادم ہو توبہ کرے، نادم ہو توبہ کرے، چاہے وہ کتنی دفعہ کرے گناہوں کی تکرار کو ہم معاف کر دیں. لیکن ولم یصروا علی ما فعلوا، جو کام اس نے کیا ہے اور جس کو وہ جانتا بھی ہے اس پر اگر وہ اڑ جائے، اصرار کرے، فرمایا کہ دو شخص کی توبہ معاف نہیں، توبہ قبول نہیں، گناہ معاف نہیں. ایک وقت وہ سورہ آل عمران اور نساء میں ذکر بھی ہوا ہے کہ وقت غرغرہ، کہ جس وقت احادیث میں بھی کہ جس وقت نزا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور غرغرے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے وقت نزا، وہ جب کیفیت آ جاتی ہے اس وقت اگر وہ کہے تم قرآن کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، فرمایا کس کی توبہ کرتا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب وقت نزا ہر شے اس پر واضح ہو چکی ہے، اب کوئی توبہ نہیں ہے. ہم نے پہلے کہا تھا بن دیکھے سودا لے لے، اگر خراب نکلا تب بھی نیکی تجھے ملے گی اور ثواب کی نیت سے تو نے سوراخ کی نیت سے لیا تب تو دگنی نیکی مل جائے گی، لیکن اب تو دیکھ چکا ہے، اب دیکھنے کے بعد تیری توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی. فرمایا وقت کے کرا عین نزا کے وقت جس وقت روح نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت کی توبہ مقبول نہیں، اور ایک اس شخص کی مغفرت اور توبہ گویا کہ موقوف رکھ دی جاتی ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کو ہلکا سکتا ہے، اس پر ڈھیل دیتا ہے، اصرار کرتا ہے، کسی نے کہا جی گناہ ہو گیا توبہ کر رہے ہیں کر لیں گے، تو یہ اصرار جو ہے تکرار، چاہے گناہ کبیرہ ہو اس کی تکرار ہو اور اس کے بعد توبہ ہو تو رب کریم معاف کر سکتا ہے، لیکن چاہے گناہ صغیرہ ہو اور اس پر اصرار ہو تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، صغیرہ ہو اس پر اصرار ہو تو وہ گویا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صغیرہ گناہ بار بار کیا جائے تو کبیرہ بن جائے، نہیں، صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں بنتا، صغیرہ گناہ صغیرہ ہی رہتا ہے، لیکن صغیرہ کبیرہ کب بنتا ہے اس کی تکرار کی وجہ سے نہیں بنتا بلکہ اس پر اصرار کی وجہ سے، اور بندہ اس کی تکرار کرتا جب ہے جب اس پر اصرار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو فرمایا کہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اس پر توبہ نہ کرے، اٹ جائے، سستی کرے، اس کو کوئی وقت اور حیثیت نہ دے، فرمایا ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن جو گناہ کو گناہ سمجھے اور خدا کو اور معبود برحق سمجھ کر اس کی بارگاہ میں نادم ہو جائے اور شرمسار ہو جائے، فرمایا کہ ہم اس کے گناہ کو معاف کریں. فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم الاجر العاملین. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے اس کی جزا میں مغفرت بخشی ہے اور ایسی جنتیں، ایک جنت نہیں بے شمار جنتیں وہاں کا بنائے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وقتی نہیں، توبہ تو وقتی کی تھی لیکن رہے گا دائمی طور پر، رہے گا دائمی طور پر, وہ نعم الاجر العاملین, اور دیکھ لو کتنا اچھا نیک کام کرنے والا ہے اور کتنا اچھا کام کر گیا جسے اتنی بڑی نیکی مل گئی کہ وہ ہمیشہ دنیا میں بھی آئے تو شرط سے رہے گا, بعد میں بھی آئے تو شرط سے رہے گا. چلتے چلتے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں سورہ الفائدہ کے آیت نمبر 12 کے اس مضمون کے خلاصے پر. صحابہ کی صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ایک سوال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو میرے سے متعلق ہے, آپ سے متعلق ہے, امام کے پاس گزر چکی ہے, اس حدیث کو میں نے پہلے بھی درسوں میں ذکر کیا, آپ مزید ترغیب کے ساتھ آپ کی توجہ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی سرکار کے حضور حاضر ہوئے, اللہ ان کے درجات میں فرمایا کہ ہمارے والد کی ہم حاضر ہوں, کہ حضور میں نماز روزہ سب پڑھتا ہوں لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں, کلمے کا اقرار ہے مجھے کیسے پتا چلے گا اللہ اکبر کہ میں مومن ہوں, اندر سے مجھے ایمان کی حلاوت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر شے کا علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا, آپ اس مسئلے پر بات پوچھا فرماتے ہیں, فرمایا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اذا صبرت کا حسن ہے اسے آپ کا سیدھے حکم کا مولی کہ تیرے نیکی تجھے خوش کرنے لگے, تیرے نیکی کے کام تجھے خوش کرنے لگے اور جب تیرے برائی کے کام تجھے نادم اور شرمسار کرنے لگے فانت مومن, سمجھ جا کے تو مومن ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کا کمال عطا فرمائے, ہمارے دلوں سے گناہ کی سیاکاری کو دور فرمائے, اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان اور آپ کے درجات کے انوار کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور کرے. جو ہمارے مرحومین گزر چکے ہیں برائے کریم ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے, آنے والی ہماری جتنی قومیں ہماری اولاد ہیں تمام کو ایمان پر ثابت قدم رکھ, عمر کے بکل میں طیبہ نصیب فرمائے. کل قیامت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو بہرمند فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.